الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. سب سے پہلے اپنے آپ کو اور پھر آپ تمام نماز گزاران محترم مومنین مکرم کو اللہ کی یاد اور اللہ کے تقوی کی طرف دعوت دیتا ہوں اور یاد دہانی کرواتا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو. وقولوا قولا سدیدا. اور جب بھی بات کرو تو سیدھی بات کرو. باتوں میں ہیر پھیر نہ کرو. باتوں میں جھوٹ شامل نہ کرو. لا تلبس الحق بالباطل. سچائی بیان کرو. سیدھی بات کرو. تقوی کا ایک نتیجہ صداقت ہے. تو خدا فرماتا ہے کہ اگر تقوی اختیار کرو گے اور اس بات کے پابند ہو جاؤ گے کہ کبھی غلط بات نہیں کرنی تو خدا اس کے بدلے میں تمہیں دو تحفوں کا وعدہ کرتا ہے. پہلا تحفہ یہ سورہ احزاب کے آخر کی آیات ہے جو آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. اللہ کا تقوی اختیار کرو. اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی کوشش کیا کرو. وقولوا قولا سدیدا. اور تقوی کے ایک نتیجے کی طرف اشارہ کیا کہ ایک مثال کی طرف اشارہ کیا کہ بات سیدھی کیا کرو. باتوں میں ہیر پھیر نہ کیا کرو. اگر ایسا کرو گے تو خدا تم سے وعدہ کرتا ہے. خدا اس کا نتیجہ بتاتا ہے. پہلا ہدیہ جو اللہ کی طرف سے تمہیں ملے گا یصلح لکم اعمالکم. اللہ تمہارے اعمال کو صحیح کر دے گا. ان کی اصلاح کر دے گا تمہاری صداقت کے بدلے میں. یعنی آئندہ تمہارے اعمال کی اصلاح ہو جائے گی اور وہ جو تمہاری پچھلی خرابیاں تھیں پچھلی غلطیاں تھیں وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. اور اگر عہد کر لو کہ صداقت سے ہاتھ کبھی نہیں اٹھاؤ گے اپنے معاملات میں تو پھر تمہارے پچھلے گناہ بھی خدا معاف کر دے گا. تقوی اور صداقت کا یہ نتیجہ نکلے گا. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. اور فرمایا کہ جس نے بھی اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کی اطاعت کی اس کو سنا اور اس کو مانا اور اس پر چلا فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. تو خدا اسے عظیم کامیابی سے اس کو عظیم کامیابی مل گئی. وہ عظیم کامیابی پر پہنچ گیا. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہر چیز کی ایک حد قرار دی ہے. حج کو فرض کیا. تمام فرائض حج کو فرض قرار دیا. اس کی حد مقرر کی. روزے فرض کیے ان کی حد قائم کی کہ جس نے پورا رمضان روزے رکھے وہ حد کو پہنچ گیا. نمازوں کی حد رکھی. لیکن ذکر خدا یاد خدا کہ جو انسان کو جس کو خدا یاد ہوتا ہے اسی کے اندر تقوی پیدا ہوتا ہے. اور انسان گناہ اسی لمحے کرتا ہے کہ جس لمحے اسے خدا یاد نہ ہو. یا خدا کی قدرت یا خدا کا ناظر ہونا حاضر ہونا اس کے ذہن میں نہ ہو. اس معاملے میں اس کا ایمان اور اس کا یقین ضعیف ہو. لہذا فرمایا کہ اللہ نے ہر چیز کی حد مقرر کی لیکن اس نے اپنے ذکر کی کوئی حد مقرر نہیں کی. اور کیا فرمایا قرآن میں. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو لیکن کتنا ذکر، لفظ لایا کثیرا، جتنا زیادہ ہو سکے اللہ کو یاد رکھو. وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح و شام اس کی تسبیح کرو. خدا کیا کرے گا؟ هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ، اللہ تم پر درود و سلام بھیجے گا. هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ، اور اس کے فرشتے بھی ذکر خدا کرنے کی وجہ سے تم پر درود و سلام بھیجیں گے. وَيُخْرِجُكُمْ وَيُخْرِجُكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اور اگر اللہ کو یاد رکھو گے تو جہالت کے اندھیروں سے، گناہ کے اندھیروں سے، جہنم کی طرف جانے والے راستوں سے خدا تمہیں نکالے گا. وَيُخْرِجُكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، ذکر خدا کیا کرو تاکہ جہالت کے اندھیروں سے نکال کر خدا تمہیں نور کی طرف لائے، خدا تمہیں دنیا کی حقیقت دکھائے، خدا تمہاری دنیا کی چمک دمک میں الجھ جانے والی آنکھ کو وہ بصیرت عطا فرمائے کہ وہ چیزوں کی حقیقت کو دیکھے. المؤمنو، اللہ کے رسول فرماتے، المؤمنو ينظر بنور اللہ، مومن اللہ کے دیے ہوئے نور سے اس کائنات کو دیکھتا ہے، تو پھر اس کی ظاہری چمک دمک اسے اپنے اندر الجھاتی نہیں ہے. یخرجکم من الظلمات الى النور وکان بالمؤمنین رحیما، اور اللہ مومنوں پر بہت رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے. چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہر چیز کی، اللہ نے ہر چیز کی حد مقرر کی لیکن اپنے ذکر کی حد مقرر نہیں کی، اور کا فرمایا کہ میں تھوڑے ذکر پر راضی نہیں ہوں، کثرت سے میرا ذکر کیا کرو. پھر فرمایا کہ میرے والد گرامی امام محمد باقر علیہ السلام، اصول کافی کے اندر، اصول کافی جو ہماری حدیث کی پہلی اور معتبر ترین کتاب ہے، اس کے اندر امام کی یہ حدیث ہے، ذکر کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا کہ میرے والد گرامی، میں بچپن میں ان کے ساتھ آیا جایا کرتا تھا، جب میں ان کے ساتھ چلا کرتا تھا تو میں دیکھتا تھا کہ چلنے کے دوران میرے والد ذکر خدا فرما رہے ہوتے تھے، اور میں ان کے ساتھ کھانے پر جب بیٹھتا تھا دسترخوان پر تو میں دیکھ رہا ہوتا تھا کہ میرے والد کی زبان اقدس بار بار تالو کے ساتھ لگتی ہے، اور میں سمجھ جاتا تھا کہ لا الہ الا اللہ کا ذکر فرما رہے ہیں. اور جب لوگ میرے والد سے ملنے آتے تھے، اور ان سے بات چیت میں مصروف ہوتے تھے، تو میں غور کرتا تھا کہ جب بھی بات چیت سے خاموش ہوتے تھے فوراً ذکر خدا میں میرے والد گرامی مشغول ہو جاتے تھے. اور پھر فرمایا، آخر میں فرمایا، اسی روایت سے اگلی روایت میں فرمایا کہ ہمارے شیعہ وہ ہوتے ہیں کہ جیسے ہی خلوت ملے، جیسے ہی موقع ملے، فوراً اللہ کو کثرت سے یاد کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں. خدا آئمہ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. ایک آیت قرآن کی پڑھ دوں اسی ذکر خدا کے حوالے سے، اور پہلا خطبہ انشاءاللہ تمام. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 190. توجہ فرمائیے گا. اے، فرمایا کہ یقیناً آسمان و زمین کی خلقت میں اور دن اور رات کے آنے جانے میں ایک منظم طریقے سے دن اور رات آتے جاتے ہیں، یہ پوری کائنات ایک منظم نظام کے تحت عمل کر رہی ہے، چل رہی ہے. اس بات کے اندر لآیات لأولی الالباب، صاحبان عقل کے لیے نشانیاں ہیں. اللہ کا ایڈریس ہے، اللہ کے وجود کی، اللہ کی قدرت کی علامتیں ہیں غور کرنے والوں کے لیے. کون کون یہ غور کرتے ہیں، کن کے لیے نشانیاں ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم، وہی بات جو امام نے فرمائی، اور قرآن و اہل بیت کا ایک ہونا، آیت قرآن کہہ رہی ہے وہ لوگ کہ جو حالت قیام میں، یعنی کھڑے ہوئے، مراد قیام نماز نہیں ہے، کھڑے ہوئے اور بیٹھے ہوئے، اور لیٹے ہوئے علی جنوبہم اللہ کو یاد کرتے ہیں، یذکرون اللہ، اللہ کو یاد کرتے ہیں. اور جب آسمان و زمین کی خلقت میں غور کرتے ہیں اور یہ پیچیدہ اور منظم اور دقیق نظام ان کو دکھائی دیتا ہے، خدا کی قدرت اور خدا کا علم اس کو محسوس کرتے ہیں، تو کیا کہتے ہیں؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے پروردگار تو نے اس منظم اور اس عظیم اور اس وسیع نظام کو، اس کائنات کو تو نے بغیر مقصد کے خلق نہیں کیا، تو نے باطل خلق نہیں کیا، تو نے ہمیں بھی بغیر مقصد کے دنیا میں نہیں بھیجا. سبحانک، تیری ذات پاک ہے اس سے کہ تو کوئی بھی کام بغیر مقصد کے کرے، تیرا کوئی کام بغیر مقصد کے نہیں ہے، بغیر ہدف کے نہیں ہے. فقنا عذاب النار، تو پروردگار اپنے مقصد کو ہمیں سمجھنے کی توفیق دے اور اس کے نتیجے میں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق دے. فقنا عذاب النار، وہ جو جہنم تو نے اپنے نافرمانوں کے لیے اور مقصد انسانیت بھول جانے کے لیے، اپنے دنیا میں آنے کا مقصد بھول جانے والوں کے لیے اور خدا کو بھول جانے والوں کے لیے جو جہنم تو نے تیار کر رکھی ہے، پروردگارہ اس جہنم سے ہمیں بچا، اس کی آگ سے ہمیں بچا. آسمان و زمین میں غور کرنا، آسمان و زمین کی خلقت میں غور کرنا اور اللہ کو کثرت سے یاد رکھنا، پروردگار عالم اس کی توفیق ہم سب کو عنایت فرمائے. بس ایک اشارہ کرنا چاہوں گا کہ ایک غور کرنا ہے یہاں بیٹھ کر اور آسمان میں غور کرنا، وہ بھی ایک درجہ ہے، لیکن کاش مسلمان وہ کام کر رہے ہوتے کہ جو اس وقت یورپ میں انجام دیا جا رہا ہے. بڑی بڑی ٹیلیسکوپس کے ذریعے سے کائنات کی وسعتوں کی، اسپیس کی وسعتوں کی ریسرچ کی جا رہی ہے، اور کچھ چند ایام پہلے کائنات کے اس مشاہدے نے سائنس کی دنیا میں ایک زلزلہ برپا کیا ہے، اور بقول خود ان کے مذہب کی دنیا میں بھی ایک زلزلہ برپا کیا ہے. سی این این، بی بی سی اور یہ تمام بڑے، اگر آپ ان کے سائنس اور مذہب کے سیکشنز میں جائیں تو آپ کو بہت سا مواد مل جائے گا کہ ایک ٹیلیسکوپ کے ذریعے ایسی لہریں اسپیس میں ڈیٹیکٹ کی گئی اور دیکھی گئی کہ جو تائید کرتی ہیں کائنات کے بننے کی اور آغاز کی اس تھیوری کی تائید کرتی ہیں کہ جو کہتی ہے کہ اس کائنات کا ایک آغاز ہے. ایک نظریہ کہتا تھا کائنات کا آغاز نہیں ہے، اب جو ثبوت ملا ہے ان کو وہ یہ ہے کہ اس کائنات کا ایک آغاز ہے. تو خود لکھتے ہیں، خود سائنسدان لکھتے ہیں اس بات کو کہ اگر کائنات کا آغاز ہے، جس کو سائنس جاننے والے، کیا اس کو معروف تھیوری ہے بگ بینگ تھیوری جسے کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں سائنٹیفک ثبوت ملا، پہلے تھیوری تھی، اب ان کو ثبوت ملا ان پچھلے ایام میں کہ اس کائنات کا اتنا منظم نظام، ہر چیز کا اتنا منظم طریقے سے بیہیو کرنا، یہ چانس کی وجہ سے نہیں ہوا. سوال تھا کہ یہ کیسے ہوا، انہوں نے اقرار کیا کہ جو ثبوت ہمیں خلا میں سے ملا ہے، ان ویوز میں سے جو آج سے پہلے انسان نے نہیں دیکھی تھی، وہ ثبوت یہ کہتا ہے کہ یہ کائنات جو مسلسل پھیل رہی ہے، کسی زمانے میں یہ آپس میں جڑی ہوئی تھی، بہت چھوٹی تھی، پھر ایک دھماکہ ہوا اور یہ منظم کائنات وجود میں آئی. لیکن یہ نظم کہاں سے آیا، اس پر ریسرچ کر رہے تھے، جس کا دین نے جواب دیا. قرآن مجید کی آیت اور یہ خطبہ تمام، سورہ انبیاء میں خدا نے فرمایا یہی کہ جس کو بگ بینگ کہا جاتا ہے اور جس کا سائنس آج ثبوت دے رہی ہے. اور میں عرض کر رہا ہوں، کاش یہ غور و فکر کرنے والے مسلمان ہوتے، اور کاش یہ مشاہدہ کائنات اور سپیس کرنے والے مسلمان ہوتے. 1400 سال پہلے قرآن نے کائنات کے آغاز کے بارے میں کیا فرمایا تھا، ان اولم یر الذین کفروا، کہ وہ لوگ کہ جو خدا کا انکار کرتے ہیں، وہ لوگ کہ جو ہماری آیات کا انکار کرتے ہیں، وہ لوگ کہ جو ہمارے انبیاء کو جھٹلاتے ہیں، کیا انہوں نے آسمانوں میں غور نہیں کیا کہ ان السماوات والارض کانتا رتقاً، کہ یہ آسمان اور زمین اپنی پوری وسعتوں کے ساتھ ایک وقت میں آپس میں جڑے ہوئے تھے. ففتقناہما، تو ہم نے، خدا نے ان کو پھاڑا، وجعلنا من الماء کل شیء حی، اور ہم نے پانی سے ہر زندہ چیز کو پیدا کیا. وہی بات کہ جس کا ثبوت آج سائنس دے رہی ہے، عن قریب قرآن کہتا ہے ہم آسمانوں میں اور تمہاری اپنے اندر ایسی نشانیاں تمہیں دکھائیں گے، یعنی اسی تمہاری سائنس کے ذریعے سے جسے تم خدا سے بھاگنے کے لیے ایک ٹول سمجھتے ہو، یہ اس میں ایسی نشانیاں تمہیں دکھائیں گے کہ تمہارے لیے واضح اور روشن ہو جائے گا کہ جو ہمارے نبیوں نے کہا تھا وہی حق تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، والصلاۃ والسلام علی نبیہ وصفیہ وحافظ سرہ ومبلغ رسالاتہ سیدنا ونبینا ابی القاسم محمد۔ وعلى امير المؤمنين علي بن ابي طالب، وعلى فاطمه الزهراء سيده نساء العالمين، وعلى الحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنه، وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي المنتظر صلوات اللہ وسلامہ علیہم اجمعین۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ ایک بار پھر سب سے پہلے خود اپنے آپ کو اور پھر آپ تمام مومنین کرام کو اللہ کے تقوی اور اللہ کو ہر وقت یاد رکھنا اس کی یاد دہانی کرواتا ہوں کہ یہ ہر خدا کے قرب کی چابی ہے اور ہر گناہ سے بچنے کے لیے ڈھال ہے تقوی الہی۔ قرآن مجید کی آیات فرامین اہل بیت کثرت کے ساتھ تقوی کا لحاظ رکھنے کی ہمیں دعوت دیتے ہیں۔ ایام جناب سیدۃ النساء العالمین بنت رسول اللہ حضرت فاطمۃ الزہرا، اللہ نے مکتب اہل بیت کے ماننے والوں پر یہ خاص عنایت رکھی ہے کہ اللہ کی وہ قریبی ترین ہستیاں کہ جن کے ذکر سے خدا کی ذات راضی ہوتی ہے اور جن کا ذکر کو خدا اپنا ذکر کہتا ہے، خدا نے ان ہستیوں کی خوشیوں کے ساتھ ہمیں خوشیاں منانے کی اور ان کے غموں کے ساتھ ہمیں غم منانے کی توفیق دی ہے۔ خدا اسی طرح سے ان کی تعلیمات کو اپنی زندگیوں میں داخل کرنے کی بھی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اور جس طرح آپ نے امام کے بارے میں سنا کہ میرے والد جب بھی موقع مل جاتا تھا ذکر خدا کرتے تھے اور خدا کو یاد رکھتے تھے، ہم شیعوں کو بھی خدا اسی طرح اپنی ذات کو اللہ کی ذات کو یاد رکھنے اور وہ شیعہ بننے کی کہ جن کے بارے میں اہل بیت نے کہا کہ ہمارے لیے باعث عزت بننا، وہ شیعہ بننے کی خداوند عالم ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ میں ایک روایت آپ کے سامنے صحیح بخاری کہ جو ہمارے برادران اہل سنت کی سب سے معتبر کتاب ہے، اس کی ایک روایت آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا۔ صحیح بخاری میں باب فرض الخمس ایک باب ہے کہ جس میں خمس کا تذکرہ ہے، خمس کے فرض ہونے کا، اس کے اندر یہ روایت موجود ہے اور اس روایت کی راوی حضرت عائشہ ہیں۔ عروہ ابن زبیر ایک مشہور و معروف شخصیت ہیں، وہ روایت کرتے ہیں حضرت عائشہ سے کہ فرماتی ہیں، حضرت عائشہ فرماتی ہیں ان فاطمہ علیہ السلام اور غور فرمائیے گا، یہ جہاں سے میں پڑھ رہا ہوں یہ آج کی بخاری ہے، اس کے اندر بھی جناب فاطمہ کے ساتھ علیہ السلام لکھا گیا، بعض لوگ کہتے ہیں شیعہ ان کے ساتھ علیہ السلام کیوں کہتے ہیں؟ یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بہت بڑا اعزاز ہے، لیکن قدیم مسلمان ان ہستیوں کے ساتھ علیہ السلام ہی کہا کرتے تھے، اور بخاری اس بات کی گواہی دیتی ان فاطمۃ علیہ السلام ابنۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ سألت ابا بکر الصدیق، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ فاطمہ بنت رسول اللہ نے ابو بکر صدیق سے بعد وفات رسول اللہ، رسول اللہ کی وفات کے بعد آ کر سوال کیا، ان یقسم لہا میراثہا، کہ میری میراث میرے حوالے کرو، ما ترک رسول اللہ مما افا اللہ علیہ، جو اللہ نے میرے والد کو رسول اللہ کو دیا تھا اور میری میراث ہے اس میں سے میرا حصہ میرے حوالے کرو، فقال ابو بکر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال لا نورث ما ترکنا، لا نورث ما ترکنا صدقہ، کہ ہماری ابو بکر صدیق نے روایت پڑھی کہ ہم جو وراثت چھوڑتے ہیں وہ کسی کی وراثت نہیں ہوتی بلکہ وہ صدقہ ہوتا ہے، فغضبت فاطمہ، تو فاطمہ غضبناک ہوئیں، بنت رسول اللہ، رسول اللہ کی بیٹی غضبناک ہوئیں، فہجرت ابا بکر، اور ابو بکر سے ناراض ہو کے ان سے دور ہو گئیں، فلم تزل مہاجرتہ حتی توفیت، اور اس وقت تک ناراض رہی جب تک کہ اس دنیا سے چلی نہیں گئیں، وعاشت بعد رسول اللہ ستت اشہر، اور رسول اللہ کے بعد 6 مہینے زندہ رہیں، وقالت وکانت فاطمہ تو تسأل ابا بکر نصیبہا، اور پھر حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اور فاطمہ مسلسل ابو بکر صدیق سے، یعنی میرے والد سے، اپنے حق کا تقاضا کرتی رہتی تھی، پس اس روایت کے لفظ ہیں کہ غضبت فاطمہ، تو فاطمہ غضبناک ہوئی اور اپنی موت کے وقت تک، اپنی اس دنیا سے جانے کے شہادت کے وقت تک غضبناک رہیں، اور دوسری روایت باب و قرابت مناقب و قرابت رسول اللہ، رسول اللہ کے قریبیوں کے جو مناقب ہیں صحیح بخاری میں، ان کے اندر باب و مناقبت فاطمہ ہے، فاطمہ تو زہرا کے مناقب کا ایک باب ہے، اس کے اندر یہ حدیث ہے، اور اس حدیث کی کیا کہتی ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، رسول اللہ نے فرمایا فاطمہ تو بدعت منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، میرے بدن کا ٹکڑا ہے، فمن اغضبها، جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا، غضبنی، اس نے اغضبنی، اس نے مجھ رسول اللہ کو غضبناک کیا. بس ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا، ایک اور موضوع بھی تھا لیکن وقت چونکہ نہیں ہے اس کے لیے میں معذرت چاہوں گا آپ سے. سوال، تمام امت رسول اللہ سے سوال کہ اگر رسول اللہ نے سیدۃ النساء العالمین کو یہ حق نہیں دینا تھا، یہ وراثت نہیں دینی تھی، تو سب سے پہلے کس کو بتانا چاہیے تھا؟ اگر آپ کی اولاد ہو، آپ سب سوچیے، اگر آپ کی اولاد ہو اور آپ اپنی جائیداد میں سے کوئی ایسا حصہ کہیں دے کے جا رہے ہوں، سب سے پہلے آپ اپنی اولاد کو بتائیں گے کہ آپ نے میری جائیداد کے اس حصے کا تقاضا نہیں کرنا، میں اسے وقف کر رہا ہوں. لیکن رسول اللہ نے اپنی بیٹی کو یہ بات گویا نہیں بتائی، حضرت ابو بکر نے یہ بات، یہ حدیث کوٹ کی. دنیا کا کوئی انسان، نہ شیعہ نہ سنی، جسارت نہیں کر سکتا کہ یہ کہے کہ جناب فاطمہ کو پتہ تھا، اس کے باوجود دنیا پرست تھی کہ دنیا اور جائیداد مانگنے گئی تھی خلیفہ اول سے، کوئی یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ جناب فاطمہ تو زہرا دنیا پرست تھی اس لیے جائیداد مانگی، اور کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ رسول اللہ کا فرمان بی بی کو جب حضرت نے سنایا ہو اور بی بی یہ جاننے کے بعد کہ میرے والد کی یہ حدیث ہے، پھر بھی کہے میرا حق مجھے دے دو، اس لیے کہ بی بی اپنے والد کی اطاعت گزار ہے، اور قرآن کی گواہی ہے قرآن میں کہ تیرے رب کی قسم اس وقت تک ان کا ایمان نہیں ہے جب تک تو جو بات کر دے، تو جو فیصلہ کر دے اے رسول، اس پر ان کو اعتراض نہ ہو، اپنے دلوں کے اندر سے بھی اس پر اعتراض نہ ہو. بس جناب سیدہ کو پتہ تھا کہ میرے والد کا یہ فیصلہ نہیں ہے، اس کے باوجود اسی لیے جناب سیدہ آخر تک غضبناک رہی ہیں، اور یہ کسی شیعہ کتاب کی گواہی نہیں ہے، یہ اس کتاب کی گواہی ہے. بعض دلیلیں ہم اپنے لیے کوٹ کرتے ہیں، نقل کرتے ہیں، وہ دلیلیں اوروں کے لیے دلیل نہیں ہوتی، سادہ سا جواب ہوتا ہے کہ یہ آپ لوگوں کی کتابوں میں ہے، لیکن یہ بخاری شریف سب کو دعوت فکر ہے، ساری امت رسول اللہ کو دعوت فکر ہے، کیونکہ یہ احادیث موجود ہے، لیکن کون بخاری پڑھے اور کون ان حدیثوں کو پڑھنے کے بعد بیان کرے؟ نہیں بیان کی جاتی، چھپا لی جاتی ہیں۔ جناب سیدہ کا یہ احتجاج ایسا احتجاج ہے کہ جس کتاب کو قرآن کریم کے بعد سچی ترین کتاب اور صحیح بخاری شریف کہہ کر پکارا جاتا ہے، اس میں بی بی کا یہ احتجاج، بی بی کا یہ مطالبہ، اور بی بی کا وقت وفات تک ان کے بقول، اور وقت شہادت تک ہمارے بقول، وقت شہادت تک بی بی کا ناراض رہنا، اس کی بخاری گواہ ہے، اور ہر عقل مند وہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ یہ ناراضگی کی وجہ کیا تھی۔ آیا بی بی اپنے والد کی نافرمان تھی؟ آیا بی بی دنیا پرست تھی، دنیا کے لیے جائیداد چاہتی تھی؟ یہ قطعاً ایسا نہیں تھا۔ جو اس بات کو تسلیم نہیں کرتے وہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ بی بی دنیا پرست تھی۔ اپنی شادی کی رات دروازے پر مانگنے والی آ گئی، اپنا شادی کا جوڑا اتار کے دیا اور خود پرانا جوڑا پہن لیا، ترک دنیا میں بی بی کی یہ مثال ہے۔ ایسی بی بی کبھی دنیا کا مطالبہ نہیں کر سکتی۔ بی بی کا مطالبہ، بی بی اپنے والد گرامی کی شاگرد خاص ہے، رسول اللہ بیٹھ کر لکھوایا کرتے تھے، جناب سیدہ لکھا کرتی تھیں، جناب امیر المومنین لکھا کرتے تھے، شاگرد خاص تھے رسول اللہ کے، بھلا یہ کیسے اپنے والد کی نافرمانی کر سکتی ہیں؟ بھلا اپنے والد کی ترک دنیا کی تعلیمات کو کیسے نظر انداز کر سکتی ہیں؟ بس معاملہ کچھ اور تھا۔ جو بھی معاملہ تھا، ہم کسی کی توہین نہیں کرتے، ہم کسی کو برا بھلا نہیں کہتے، لیکن جناب سیدہ کی مظلومیت پر جیسے انہوں نے احتجاج کیا اپنی وفات تک، اسی طرح امت کو یہ دعوت دینے کے لیے مکتب اہل بیت کے پیروکار جناب سیدہ کا یہ غم قیامت تک انشاءاللہ تعالی مناتے رہیں گے، جب تک کہ خداوند عالم امت کا فیصلہ نہ کر دے اور حق کو باطل سے جدا نہ کر دے۔ یاد رکھیے، خدا کی کسی سے رشتہ داری نہیں ہے۔ اگر خدا نے یہ کہا تھا کہ رسول اللہ کے بعد یہ خاندان میور ہوگا، تو اگر امت نے اس کو چھوڑا ہے تو پھر اس کے نتائج بھی امت آج تک بھگت رہی ہے، اور جب تک اللہ کے اس حکم سے رجوع نہیں کرے گی امت، مسلمانوں کے مصائب، مسلمانوں کے جھگڑے، مسلمانوں کی رسوائی ختم نہیں ہو سکتی۔ چونکہ خدا کا وعدہ ہے کہ ہم فضیلت بھی دیتے ہیں، ہم امت کسی امت کو فضیلت دیتے ہیں، لیکن کیوں فضیلت دیتے ہیں؟ جب تک ہمارے احکام کو مانتی ہے، اور جب ہمارے حکم کو چھوڑ دیتی ہے تو پھر ہم اسی فضیلت کو چھین لیتے ہیں اور اسی امت کو رسوا کرتے ہیں۔ اس پر قرآن بھی گواہ ہے، بار بار کہتا ہے ہم نے فلان قوم کو فضیلت دی اور پھر کہتا ہے ان کو ذلیل و رسوا کر دیا، کیونکہ اللہ کی تعلیمات کو انہوں نے ترک کر دیا تھا۔ کربلا کا بدلہ خدا لے گا، انتقام لے گا۔ مرکز دین کو چھوڑ کر فسق و فجور کی حمایت کرنا، اس پودے کا تلخ ثمر آج تک امت چکھ رہی ہے۔ فاسق و فاجر امت پر مسلط ہے۔ ترک مدد حسین کرنا، ترک حمایت حسین کرنے کی سزا امت آج تک فاسق اور فاجر حکمرانوں کی شکل میں بھگت رہی ہے۔ خداوند عالم اس عبرت کو جلد سے جلد امت کو اپنے ذہنوں میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔